MashaAllah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen, baril khalaiq ajma'in. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين درود جي محمد عليه الصلاة والسلام موضوع سامعین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمَ الْأَعْلَوْمِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ خطاب ہے مسلمانوں سے کہ سستی نہ کرو اور مصائب کی سختیاں حالات پریشانیاں تمہیں حزن مولال میں مطلع نہ کریں ان دونوں چیزوں سے خبردار کرنے کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْمِ تم ہی اعلیٰ اور کامیاب رہو گے تم ہی فتح مند اور پیروز و سرفراز رہو گے شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین اگر تم صاحبان ایمان ہوگے کہ سستی نہ کرو حزن و ملال مبتلا نہ ہو اگر ایمان رکھتے ہوگے تو نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہے کامیابی تمہارے قدم چومے گی قبل اس کے ایک گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں دو تین نکتے ضمنی طور پر چاہتا ہوں کہ عرض کروں دیکھیے جب بھی کسی ایسی مجلس کا انعقاد کیا جائے جو مجلس نماز عشاء کے فوراً بعد ہو تو اس میں کوشش یہ کی جائے کہ نماز اور مجلس کے درمیان کم سے کم فاصلہ ہو تاکہ جو مومنین ظاہر بات ایک گھنٹہ پہلے سے بیٹھے ہیں ان کے لیے 40 منٹ یا 50 منٹ یا ایک گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اور اسی لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ نماز جماعت کو مختصر ہونا چاہیے شرعی حکم یہ ہے کہ نماز جماعت کو مختصر ہونا چاہیے یہ جو آپ نماز جمعہ میں جو اعلانات دیکھتے ہیں یہ وقت جو کل کیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے وقت کا کہ اکثریت جو ہے وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے نماز ظہر و عصر خود فرادہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو اس کا حساب کون دے گا مسجد والوں کو اپنے چندوں کی پڑی ہوتی ہے اپنی عطیات کی پڑی ہوتی ہے وہ عطیات پہ عطیات کے جناب اعلانات دیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں قوم اٹھ کے چلی جاتی ہے کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ نماز جماعت کو مختصر کیا جائے بلکہ ہمارے استاد حضرت آیت اللہ شیخ محسن قرادی فرماتے ہیں خدا ان کی فضل کرے کہتے ہیں کہ دو نمازوں کے درمیان نمازیوں کو اغوا کرنے کا حکم بھی حرام ہے مسجد کے اندر وہ بھی اغوا کرنا تو آپ کہیں گے کیا مطلب ہم نے ان سے پوچھا بھائی دو نمازوں کے درمیان اغوا کرنے کا کیا مطلب ہے کہیں گے اس کا اغوا کرنے کا مطلب یہ ہے نماز ظہر ختم ہوئی نماز مغرب ختم ہوئی اور آپ کھڑے ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس دو مسئلے بتاؤں گا دو مسئلے کی جگہ آپ نے 15 منٹ قوم کے لے لیے.
ٹھیک ہے, مسائل بتانے چاہیے لیکن زور زبردستی کے ذریعے سے نہیں. ہاں, نماز عشاء ختم ہو جائے, جس کو بیٹھنا ہو بیٹھے, جس کو کھڑا ہونا کھڑا ہو کے گھر پہ چلا جائے, لیکن جماعت میں سب شریک ہو جائے, جماعت کا ثواب حاصل کر سکیں. تو کوشش یہ کی جائے کہ جو بھی پروگرام ہو اس کو مختصر طور پر, تاکہ مجلس دل سے منعقد ہو, لوگ اپنے ضروری کاموں کو جا سکیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. دوسرا جو تقریباً ہمیں مختلف جگہ مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے, ہماری شیعہ قوم کہ جس کی ولایت کا اعلان ہی ممبر سلونے سے ہوا تھا, اس قوم کو آج تک ممبر بنانے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا. توجہ فرمائیے گا, جو ممبر بنائے جاتے ہیں وہ غیر اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے, معیاری نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ اس ممبر پر 15 منٹ بیٹھ کے دکھا دیجئے تو میں آپ کے حوصلے کی داد دوں گا. ہمارے قوم کو ممبر بنانے کا ڈھنگ نہیں آیا کہ کتنی سیڑھیاں ہونی چاہیے, ہر سیڑھی میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہی میرے بتانے کے نہیں ہیں, لیکن چونکہ میں ان چیزوں کو فیس کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں. جس قوم کو ممبر بنانا نہ آئے تو وہ ممبر پر ایسے افراد کیا بھیجے گی جو قوم کی ہدایت کر سکیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تیسرا ضمنی نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخری لوگ, اس کے بعد مجلس کا باقاعدہ اپنے گفتگو کا سلسلہ رکھوں گا, کہ ہماری کتنی قسم پرسی کی صورتحال ہے کہ قوم کے شہداء کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی, کچھ نوجوان بچے مجلس منعقد کر رہے ہیں, اعلان کیا جاتا ہے عیسال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے. انہیں عیسال ثواب کی مجلسوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے کہ عیسال ثواب ہے, عیسال ثواب کرتے جاؤ, اپنے لیے کچھ نہ کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عیسال ثواب سے زیادہ عیسال ہدایت کی ضرورت ہے قوم کو. توجہ فرمائیے گا, میں بہت ہی تلخ باتیں کرتا ہوں لیکن بہت ہی عقلی اور منطقی باتیں کرتا ہوں. قوم کو عیسال ثواب سے زیادہ عیسال ہدایت کی ضرورت ہے, اس لیے کہ عیسال ثواب وہی قوم کرتی ہے اپنے مرنے والوں کے لیے, اپنے شہدا کے لیے, جو ہدایت کی منزل پہ ہوتی ہے. جس کو ہدایت ہی کے نہ پتا ہو تو عیسال ثواب کا کیا کام انجام دے گی. تو یہ قوم کا یہ صورتحال ہے کہ قوم کے شہداء کے لیے مجلس منعقد کی جائے اور قوم کی اکثریت نمازیں اٹھ کے چلے جائیں. ممکن ہے کہ حسن زن رکھتا ہوں, ان کو ضروری کام ہو, ان کو کوئی امر واجبی پیش آیا, عذر شرعی رکھتے ہوں, لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جہاں پر بھی قوم کے اجتماعی مسائل کی بات کی جاتی ہے وہاں معدود افراد, چند افراد, مٹھی بھر افراد رہ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے قوم کا المیہ ہے. بہرحال یہ تین نکات تھے کہ جن کو چاہتا تھا آپ کے گوش گزار کر. درود بھیجے محمد والا. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 139, ولا تہنوا, سستی نہ کرو, ولا تحزنوا, اور مصائب کو دیکھ کر, سختی کو دیکھ کر پریشان مت ہو جاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی کامیاب رہو گے, شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. خداوند عالم نے اس میں چار میسج دیے ہیں ہمیں. پہلی چیز یہ کہ سستی نہ کرو, دوسرا میسج یہ دیا ہے کہ حسن و ملال مبتلا نہ ہو, تیسرا میسج یہ دیا ہے کہ کامیابی تمہارا قدم چومے گی, تمہارے قدم چومے گی, اور چوتھا یہ دیا ہے کہ اگر اس کی اہلیت رکھتے ہو یعنی اہل ایمان ہو گئے. یہ چار چیزیں ہیں, کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ کے سماعت کی نظر کروں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور معمولاً چونکہ یہ مجالس جو شہداء کے لیے سال سواق جب منعقد کی جاتی ہے, میں اس کو بہت ہی فکری اور علمی انداز سے ان مجالس کو پیش کرتا ہوں, اکیڈمک طریقے سے پیش کرتا ہوں. کیونکہ بہرحال جو محرم میں مجالس کا انداز ہوتا ہے وہ اس کا لب و لہجہ, اس کا ماحول, اس کا زمانہ کسی اور لب و لہجے کی, کسی اور موضوع کی متقاضی ہوتا ہے, جس کے تحت خاص موضوع, خاص انداز, خاص خطابت کا انداز اپنایا جاتا ہے. لیکن یہ جو مجالس عیسال ثواب کے لیے ہوتی ہیں, کسی مردے کے لیے ہوں, قوم کے شہیدوں کے لیے ہوں, سیمینارز ہوں, تو اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ فکری گفتگو ہو, تاکہ لوگ کچھ لے کے اٹھ سکیں, تاکہ لوگوں کو لیے کہ جو اپنے شہداء کی یاد منانے آئے ہیں ان کے اور ان کے شہداء کے درمیان فاصلہ کم ہو سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. خداوند عالم نے چار چیزوں کا تذکرہ, ولا تہنوا ولا تحزنوا, سستی نہ کرو. کس چیز میں سستی نہ کرو؟ یہ سستی کیا ہے؟ یہ وہ سستی ہے، یہ وہ کاہلی ہے کہ جو ہم روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اور چونکہ میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی ملموس مثالیں، بہت ہی عام فہم مثالیں اپنے سامعین کی نظر کروں، خصوصاً نوجوان بچوں کے لیے، تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو سکے قرآن کریم جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے سستی نہ کرو اس سے کیا مراد ہے، حزن و ملال مبتلا نہ ہو اس سے کیا مراد ہے، وانتم الاعلون تم ہی کامیاب رہو گے اس سے کیا مراد ہے، ان کنتم مومنین صاحبان ایمان اس سے کیا مراد ہے۔ یہ سستی ہم اپنی عملی زندگی میں انجام دیتے ہیں کہ جناب نماز پڑھنے میں سستی، کتاب پڑھنے میں سستی، اپنی ڈیوٹی کو اپنے فریضے کو انجام دینے میں سستی، یہ سستی انسان کے مزاج میں آ جاتی ہے۔ دیکھیے علم نفسیات یہ کہتی ہے جب بھی انسان کوئی کام انجام دینا چاہتا ہے تو اس کو اس کام پر ملکہ حاصل نہیں ہوتا۔ ملکہ دراصل عربی لفظ ہے، اس کو آسان زبان میں کہوں کہ انسان کو تسلط یا کمانڈ حاصل نہیں ہوتا اس کام پر۔ لہذا پہلے پہل مثال کے طور پر آپ کسی آفس میں جوائننگ کرتے ہیں اپنی جاب اور وہاں شروع کرتے ہیں، تو پہلے دن، دوسرے دن، پہلے ہفتے یا پہلے مہینے آپ لے کام قدر سخت ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں کام پر آپ کا تسلط اور آپ کی گرفت بڑھتی جاتی ہے۔ ولا تہنو یعنی حزن میں سستی نہ کرو، یہ سستی جو انسانی مزاج میں آتی ہے کہاں سے آتی، بے نہیں ایسے آتی جس طرح انسان نئے شروع کرنے والے کاموں پر ملکہ یا کمانڈ یا گرفت حاصل کرتا جاتا ہے، بالکل بے نہیں اسی طرح انسان کی ذات میں، انسان کی زندگی میں، انسان کے افعال میں سستی آتی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بہت ہی دھیمے طریقے سے، بہت ہی دبے قدموں یہ سستی انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے داخل ہوتی ہے، اور انسان کی سستی اس کو بڑے کاموں تک لے جاتی ہے اور اسے بڑی بڑی محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ایک انسان کا یہ عالم ہے تو پھر قوم کا بھی عالم ہوگا۔ یہاں پر میں بات روک کر ایک اور نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر نوجوان بچے جو ہیں وہ قوم کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت سے ایس ایم ایس بھیجتے ہیں کہ جس میں مثلا کسی امام کا نام لکھا ہوتا ہے، کسی معصوم کا نام لکھا ہوتا ہے، اور اس میں سے بہت سی احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جو امام کی نہیں ہوتی لیکن امام کے نام سے منسوب ہوتی ہیں، تو برائے کرم آپ کسی ایسی حدیث کو پیش نہ کریں جو امام سے منسوب نہ ہو۔ میسج آپ کو ملا فوراً آپ نے فارورڈ کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی عالم دین سے پوچھیں کیا یہ حدیث صحیح ہے، مستند ہے، اگر مستند حدیث ہے، صحیح ہے، معتبر ہے، تو اس کو، اس ایس ایم ایس کو فارورڈ کیجئے تاکہ ثواب میں آپ بھی شریک ہو سکیں۔ یہ سستی انسانی زندگی میں داخل ہوتی ہے اور بڑی بڑی محرومی کا سامنا ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک قوم کو بھی اجتماعی طور پر سستی اور کاہلی کا سامنا ہوتا ہے۔ جو آج ہم اپنے قوم کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، قوم مجموعی طور پر سوئی ہوئی ہے، قوم مجموعی طور پر سستی اور کاہلی کے شکار ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہاں کوئی اجتماعی تحریک اگر چلائی جاتی ہے، کسی مظاہرے کا اعلان کیا جاتا ہے، کسی مجلس کا اعلان کیا جاتا ہے، تو اس میں تعداد بہت کم ہوتی ہے، وہی افراد ہوتے ہیں جن کو اجتماعیت سے، سیاسیات سے، قوم کے اجتماعی مزاج سے آگاہی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ قوم کو بہتر سے بہتر طور پر اپڈیٹ کیا جائے اور قوم کی اصلاح اور بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ مثال کے طور پر صبح کی نماز کے وقت اور انسان تھوڑا سا ٹال مٹول کر رہا ہے، ہاں ابھی اٹھاؤں ابھی اٹھاؤں، اور یہ سستی جو ہے آہستہ آہستہ انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ شیطان، دیکھیے شیطان جب بھی گمراہ کرے گا وہ آپ کا دشمن بن کے نہیں آئے گا کہ میں آپ کا دشمن ہوں، میں آپ کو بہکانا چاہتا ہوں، شیطان دوست بن کے آئے گا، بہت ہی نیچے لہجے میں آپ سے بات کرے گا۔ بہرحال یہ موقع نہیں کہ میں شیطان کے حربوں پر، شیطان کی چالوں پر، شیطان کے وسموں سے بحث کروں، صرف اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں۔ شیطان جب بھی آئے گا بہت ہی نیچے لہجے میں، دوستانہ لہجے میں، دوست بن کر آپ کے سامنے آئے گا، کہے گا ذرا آؤ ٹہل ٹہلنے چلتے ہیں، اور ٹہلتے ٹہلتے، چہل قدمی کراتے کراتے انسان سے آہستہ آہستہ پہلے چھوٹا گناہ کرائے گا، اس کے بعد جب اس کی ریزسٹنس کو دیکھے گا، مزاحمت کو دیکھے گا، پھر رک جائے گا، پھر اگلا گناہ اس سے بڑھ کر ہوگا، پھر تیسرا اسٹیپ اس سے بڑھ کر ہوگا، پھر چوتھا مرحلہ اس سے بڑھ کر ہوگا، آہستہ آہستہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے مراودہ کہا ہے۔ مراودہ سورہ یوسف میں اس وقت استعمال کیا گیا ہے، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، زلیخا کے استعمال ہوا ہے۔ زلیخا نے ایک بڑے گناہ کے لیے حضرت یوسف کو ورغلانا شروع کیا، بہلانا شروع کیا، پھسلانا شروع کیا، کس طرح؟ آہستہ آہستہ، مراودہ، یعنی کسی بڑے گناہ کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے ذریعے سے انجام دینا. شیطان بھی بے عینی یہ کام کرتا ہے. قوموں میں جو اجتماعی تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی بے عینی ہی اسی طرح آتی ہیں، تو آہستہ آہستہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خدمت میں یہ سستی آتی ہے، یہ انسان کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آتی ہے. ابھی سستی کی، ہاں ٹھیک ہے ابھی پڑھ لیں گے، پہلے دن سستی ہو گئی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، شیطان صرف برے کاموں کا حکم نہیں دیتا، بلکہ شیطان اچھے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے بعض اوقات. توجہ فرمائیے گا، کیوں؟ بعض اوقات شیطان چھوٹے اچھے کام کراتا ہے تاکہ آپ سے بڑے اچھے کام نہ کرائے. توجہ فرمائیے گا، آپ سے ایک چھوٹا سا نیک اور مستحب کام کرائے گا اور آپ کو غرور میں، خود پسندی میں، انانیت میں گرفتار کر دے گا، اور آپ پھولے نہیں سمائیں گے، اور آپ سے اس بڑے نیک عمل کو جو آپ جسے آپ انجام دینا چاہتے تھے اس سے آپ کو روک دے گا. انسان نے ایک دن سستی کی، اس کے مزاج میں آ گئی، پھر انسان نے دوسری سستی کی، پھر اس کے مزاج میں آ گئی. آہستہ آہستہ یہ سستیاں انسان کے مزاج میں آتی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ انسان کی نشاط ثانیہ، یہ انسان کی عادت ثانیہ، جس کو یا علم نفسیات میں کہا فطرت ثانیہ بن جائے گی، انسان کی عادت اتوار بن جائے گی. عادت اتوار کی بہترین مثال ہم نمازیوں کی تھی ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، نماز رٹ لی جاتی ہے، نماز ازبر ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھنے شروع ہو گئے. چونکہ نماز یاد ہے، ازبر ہے، حافظے میں ہے، لہذا بغیر کسی توجہ شعور کے پڑھے جا رہے ہیں. دنیا بھر کے خیالات، جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس وقت یاد آیا ارے بھی نماز میں تھے. اگر نماز میں تھے تو یہ خیالات کیوں ہیں، اور یہ خیالات تھے تو پھر نماز کیسے؟ اس کا مطلب یہ کہ بہت سی عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی نشاط ثانیہ یا اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں، پختہ عادت اتوار بن جاتی ہیں. سستی بھی انہی سے ہے کہ انسان کے انفرادی کاموں سے شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان کے اجتماعی مسائل میں، انسان کے بڑے مسائل میں دخل اندازی کرتی ہے، اور انسان بڑی بڑی محرومیوں کا شکار ہوتا ہے. یہی انسان جو روزانہ زندگی میں 10 کاموں میں سستی انجام دے گا، کچھ عرصے بعد یہ سستی اس کی زندگی میں وارد ہو جائے گی دب قدموں، اور یہ اس کی عادت بن جائے گی، یہ اس کی عادت بن جائے گی، پختہ عادت بن جائے گی. جب پختہ عادت بن جائے تو خود بخود انسان غیر ارادی طور پر، نادانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر کیا کام کرتا ہے؟ وہی کام انجام دینے لگتا ہے. یہاں پہ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں انسانی ذہن کے دو حصے ہیں، ایک شعور اور ایک لاشعور. شعور وہ حصہ ہے کہ جس میں ہم جو اعمال، جو افعال، جو باتیں سن رہے ہیں، جو باتیں دیکھ رہے ہیں، جو باتیں بول رہے ہیں، جو چیز چھو رہے ہیں، جن قدموں سے جا رہے ہیں، غرض کہ ہوا سے، خمسہ سے جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں، وہ سب لاشعور میں بھی جا رہا ہے اور شعور میں بھی جا رہا ہے. لیکن شعور میں جب جاتا ہے تو ہر چیز مخلوط ہوتی ہے، مکس ہوتی ہے. لیکن لاشعور جو، جس کو تحت شعور بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی حساس ہوتا ہے. اس کی دو نشانیاں ہیں، یہ کہہ کے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. دو نشانیاں لاشعور کی یا تحت شعور کی، ایک یہ کہ ہر کام کو، ہر فعل کو الگ نام سے محفوظ کرتا ہے انسان کی اس میموری میں. جس طرح کمپیوٹر میں آپ ایک ہی فائل کو، یا یوں کہوں کہ دو فائلوں کو ایک نام سے سیو نہیں کر سکتے، فوراً پوچھے گا کہ جناب یہ فائل پہلے سے موجود ہے، کیا اس کو ریپلیس کیا جائے یا آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں نئے نام سے. تو لاشعور کی پہلی صفت یہ کہ ہر کام کو، آپ نے کوئی چیز دیکھی، سنی، بولی، چھوا، حس کیا، خیال کیا، ذہن میں لائے، قلب میں لائے، فوراً وہ جا کر ایک الگ نام سے فائل بنے گی اور وہ الگ نام سے سیو ہو جائے گی. دوسرا جو بڑا، دوسری جو بڑی خصوصیت لاشعور کی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر کام کو، خواہ وہ مثبت کام ہو یا منفی کام ہو، خواہ وہ گناہ کا کام ہو یا ثواب کا کام ہو، جب بھی لاشعور میں جائے گا فوراً ہی ملٹیپلائی کا کام یا ضرب کا کام شروع کر دے گا. مثال کے طور اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے، لاشعور میں اس کا اچھا کام گیا اور یہ کہا کہ تم اچھے ہو، تم مزید اچھے کام کر سکتے ہو، اور جیسے ہی برا کام انسان کے لاشعور میں گیا، اس لاشعور نے اپنی عادت کے مطابق، اپنے فنکشن کے مطابق کہنا شروع کیا تم برے ہو، تم صرف برا ہی کام کر سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے کچھ گھنٹوں تک وہ مایوس رہتا ہے، اور اس سے جو کام سرزد ہوتے ہیں وہ گناہی کے زمرے میں آتے ہیں. لیکن وہ انسان جو کوئی نیک کام انجام دیتا ہے، کچھ گھنٹوں تک اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، روحانی کیفیت، شادمانی کی، خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ ثواب کے کام ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو تو خدا کا شکریہ ادا کرو، اور جب بھی کوئی گناہ تم سے سر دو تو فوراً خدا کی بارگاہ میں جا کے اس سے طلب استغفار کرو. درود بھیجی محمد و آل محمد. تو یہ سستی اس طرح انسان کی، اب انسان نے سستی کی، یہ اس کے لاشعور میں گئی، اور یہ سستی لاشعور میں جانے کے بعد اپنا فنکشن شروع کرتی ہے. تم سست ہو، تم نکمے ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتے. انسان غیر ارادی طور پر، نادانی سے طور پر یہ یقین کر لیتا ہے کہ میں سست ہوں، میں کام نہیں کر سکتا. اس لیے آپ دیکھیں نوجوانوں سے اگر کہا جائے کہ تم فلاں کام انجام دو تو پہلے ہی مرحلے پر وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسا نوجوان میرے پاس آ کے یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو میں کہتا ہوں نہیں بیٹا، تم یہ غلط کہہ رہے ہو، تم دراصل اسے کرنا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتے. اگر تم یہ کام کرنا چاہتے تو تم یہ کہتے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور وہ انسان کام انجام دے سکتا ہے. درویش محمد وال محمد اللہ. جب ہم کالج میں تھے تو اس وقت ایک نوٹ بک تھی، اس پر ایک تصویر تھی کہ ایک شخص جو ہے، ایک نوجوان جو ہے، ایک دیوار سے کانٹ میں سے ٹی ہٹا رہا ہے. I can't do it مثال کے طور پر جملہ ہے، تو وہ لڑکا اس تصویر سے ٹی کو ہٹا رہا ہے، یعنی میں کام نہیں کر سکتا کے بجائے وہ اس نہیں کو یا ٹی کو، ناٹ کو ہٹا رہا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو ہم اگر اپنی عمل زندگی میں اس نفسیات اصول کو مد نظر رکھیں تو بہت ساری کامیابیاں ہمیں پہلے مرحلے پہ حاصل ہو جائیں گی. کہتے ہیں ایک شخص تھا جو بہت دعا کرتا تھا، خدا مجھے سونا دے دے، خدا مجھے خزانہ دے دے. تو ایک رات کو ایک بزرگ اس کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تیر اٹھاؤ، تیر کو کمان پہ جوڑو، جہاں تیر جا کے گرے تیر کو کمان پہ جوڑ کے چھوڑ دو، تیر جہاں گرے گا وہیں پر تمہارا خزانہ ہے. ابھی بیچارہ خوشی سے اٹھا، دنیا کا سب سے بڑا نکما اور سست انسان، کبھی کام نہ کیا، بہر اس نے تیر کو کمان پہ جوڑا اور پھینکا، تیر کئی گز دور جا کے گرا، کھودا کھودا، جب تھک کر نڈال ہو گیا تو بڑا غصہ آنے لگا، ارے میں نے بزرگ سے پوچھا ہی نہیں کہ شمال میں پھینکنا تھا یا مشرق میں پھینکنا تھا یا جنوب میں پھینکنا تھا، کہاں پھینکنا تھا. اگلے دن پھر وہ بزرگ خواب میں آئے اور اس نوجوان نے بڑا غصے میں آ کر ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا. کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تیر کو کمان پہ رکھ کے چھوڑ دو، میں نہیں کب کہا تھا کہ تیر کو کمان پہ رکھ کے چلاؤ. توجہ فرمائیے گا، یعنی جو کہا گیا تھا اسی پہ عمل کرو. تم اپنی طرف سے جو اس میں حاشیہ لگانے لگتے ہو، اپنی طرف سے توجیہات پیش کرنے لگتے ہو. ابھی نوجوان اٹھا اور اس نے تیر کو کمان پہ رکھ کے چھوڑ دیا تو تیر اس کے قدموں پہ آ کے گرا، اس نے جب وہاں پہ کھودا تو اس کو وہ خزانہ مل گیا. یہاں پر یہ مثال اور یہ کہانی نقل کرنے کے بعد، یہ حکایت نقل کرنے، مولانا رومی کہتے ہیں کہ اے انسان تو صرف کوشش کر، تیرا خزانہ تیرے قدموں کے نیچے ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. جو ہم اپنی طرف سے تعلیق لگانے لگتے ہیں کہ جناب تمام عبادات میں علی ولی اللہ ہونی چاہیے، جیسے کہ کچھ دن پہلے یہیں پر ایک محفل میلاد تھی، مولانا نے اسی نقطے پر توجہ مبذول کرائی تھی کہ جو شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہے کہ جناب جو لوگ نہیں پڑھتے وہ نعوذ باللہ حلالی نہیں ہیں، یہ جو پہلے نہیں پڑھتے تھے وہ سب گمراہی کے شکار ہوئے. تو اس قسم کے فتوے دینا، اس سے قوم میں انتشار پیدا ہوگا. اگر آپ کا مرشد اجازت دیتا ہے تو آپ پڑھیے، اگر آپ کا مرشد اجازت نہیں دیتا تو نہ پڑھیے. سیدھی سیدھی بات ہے. اس کو حلالی اور حرامی کا مسئلہ بنا دینا، جائز اور ناجائز اولاد کا مسئلہ بنا دینا، گمراہی اور ہدایت کا مسئلہ بنا دینا، یہ کہیں کہ عقل مندی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، اسی انتشار ہوتا ہے. بہرحال تو انسان کی سستی آہستہ آہستہ اس کے اجتماعی کاموں میں داخل ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بڑے بڑے کام متاثر ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کی سستی، تھوڑی دیر کی کاہلی انسان کو بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم کر دیتی ہے. اور جب یہی انسان قوم کے دھارے میں شامل ہوتا ہے تو قوم بھی انسانوں سے بنتی ہے، قوم بھی مجھ سے اور آپ سے بنی ہے. ملتیں جو تشکیل پاتی ہیں وہ بھی ہم اور آپ سے بنتی ہیں. لہذا جب قوم کی صورتحال یہ ہو کہ قوم کی اکثریت اس مزاج کی حامل ہو کہ وہ سستی، کاہلی، اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی، کنارہ کشی، عزلت نشینی، گوشہ نشینی کو اختیار کرے، تو پھر قوم کی یہ صورتحال ہے کہ جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو خدا کہتا ہے سستی نہ کرو، چھوٹے سے کاموں سے اس سستی کو نکالنے کا آغاز کرو، تب جا کر تم اس بڑی منزل پہ جا کر تم سستی کو نکال سکو گے اجتماعی سطح پر. کیسے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوں. ایک جنگ میں رسول اکرم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم گھاٹی پہ کھڑے ہو جاؤ، واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، اور کسی قیمت پر یہاں سے نہیں ہلنا، کسی قیمت پر. مسلمانوں نے حملہ کیا، دشمن پسپا ہوا، فرار کیا. دشمن جب بھاگا تو مال غنیمت چھوڑ کے بھاگا. اب یہ پہاڑی پہ کھڑے تھے، ان میں سے کچھ نے کہا بھائی رسول اللہ کا جو حکم تھا وہ صرف اس وقت تک کے لیے تھا کہ جب تک دشمن موجود تھا، اب دشمن نہیں ہے، لہذا اب چل کے مال غنیمت اٹھاتے ہیں. دنیا کی محبت تھی دلوں میں، لہذا مال غنیمت جمع کرنے چلے گئے. کچھ اصحاب رک گئے، انہوں نے کہا نہیں جاؤ، کیونکہ رسول اللہ کا حکم کسی قیمت پہ یہاں سے نہیں ہلنا. غرض یہ کہ انہوں نے گھاٹی چھوڑ دی اکثریت نے، وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے. دشمن جو گھاڑی کے پیچھے تھا اس نے دیکھا کہ یہ گھاٹی خالی ہو گئی ہے، اس کے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اسی سبق ملتا ہے کچھ افراد کی حب دنیا، کچھ افراد کی مال اور غنیمت سے دوستی. ان کا انفرادی فیل تھا، اجتماعی فیل تو نہیں تھا، لیکن جب یہ محبت دنیا، دنیا سے محبت، مال سے محبت، مال غنیمت سے محبت انسان لے کر قومی دھارے میں شامل ہو جائے تو اس کا نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے. توجہ فرمائیے گا، پوری قوم کو نقصان ہوا، تمام مسلمانوں کو نقصان ہوا، ایسی شکست ہوئی اس کا بدلہ نہ لے سکے. کیوں؟ کیونکہ انسان انفرادی طور پر جب اتنا بزدل، کمزور، سست اور کاہل ہوگا، اور جب انہی ارادوں کو لے کر وہ معاشرے میں جائے گا تو وہ قوم بھی افراد سے بنتی ہے. ایک شخص کا دوسرے شخص پر اثر ہوتا ہے، لہذا اس قوم کے اجتماعی مزاج بھی سستی اور کاہلی کا ہو جاتا ہے. ولا تہنوا، سست نہ ہو. ولا تحزنوا، اور دوسری بات یہ کہ دیکھو مسائل، مشکلات کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جاؤ، ہاتھ پیر نہ پھول جائیں. خدا کہتا ہے اگر ایمان ہے تو تم ہی کامیاب رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. دیکھیے انسان اپنی انفرادی زندگی میں، نجی زندگی میں مریض ہوتا ہے. کچھ لوگ جو نفسیاتی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، عقلی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، وہ اپنی بیماریوں پر قابو پا لیتے ہیں، لیکن جو نفسیاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جن میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، مزاحمت کم ہوتی ہے، وہ بیماری کو آنے دیتے ہیں، بیماریوں پہ غلبہ پا لیتی ہے، اور وہ بیماری کا شکار ہو کر بیماریوں کو اپنے مسلط کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مریض بن جاتے ہیں. جب ایک انسان کی صورتحال یہ ہے تو قوم کی صورتحال بے عینی ایسا ہی ہے. کچھ قومیں بنیادی طور پر مستحکم ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، توانا ہوتی ہیں، طاقت و قدرت کی مالک ہوتی ہیں، اور کچھ قومیں ہوتی ہیں جو بہت ہی سست، کاہل اور اسی قسم کی صفات ان میں ہوتی ہے. وہ بڑی بڑی مشکلات کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور وہ سلنڈر ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی شکست تسلیم کر لیتی ہیں. یہ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں کہ بس ہمارے گھر کا علم نکل جائے، میں اکثر اس کو کہتا ہوں کہ ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ بس میرے گھر کی مجلس ہو جائے، میرے گھر کا تابوت اٹھ جائے، میرے گھر کی مجلس ادا، فرش ادا، بجا مجلس ہو جائے، عالم اٹھ جائے، بقیہ کراچی کسی کونے میں مجلس ہو نہ ہو، پاکستان کسی کونے میں مومنین پر ظلم و ستم ہو نہ ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تشیع نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ حسین کی کربلا کا پیغام نہیں ہے کہ صرف تم اپنے گھر کی مجلس کو، اپنے گھر کی فرش ادا کو مد نظر رکھو، بلکہ حسین کی کربلا کا پیغام یہ ہے کہ پہلے بچوں کو، پہلے جوانوں کو حسین کو قربان کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلی قربانی بنی ہاشم کی جانب سے حضرت الاکبر کی پیش کی ہے، تقدم ولدی، بیٹا بڑھو آگے، امام حسین یہ فرما رہے ہیں، وہ جو مشہور ہے صبح ہو چکی تیار، تقدم ولدی، بیٹا آگے قدم بڑھا، امام حسین قربانی پیش کر رہے ہیں کہ پہلے اپنا بیٹا اسلام کی راہ میں دیا، اسلام کی حفاظت کے لیے دیا۔ تو آج ہماری قوم کہ جناب پارا چرار میں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تھوڑی مسائل ہو رہے ہیں، تو شیعہ بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہماری قوم کا حصہ ہے، پارا چنار کی شیعہ، بحرین کے شیعہ، تمام مسلمان اس امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ جب تک ہمارا دل خون کے آنسو نہ روئے ان کے مسائل پر، اور ہم ہمدردی کے لیے دام دل ہمیں سخن ان کے لیے تیار نہ ہوں، تو اس وقت تک ہم من حیث القوم ایک اجتماعی قوم نہیں بن سکتے۔ ہم دعوت بہت کرتے ہیں، ہم شعار تو بہت دیتے ہیں، ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم سب پیچھے ہیں۔ ضروری ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اپنا کو متصل کریں، اور دیکھیں کہ ہمارا شیعہ جو پارا چنار پہ، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان، ایک بزرگ، ایک عالم دین، ایک سیاستدان، زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ مصروف عمل ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے برادران ایمانی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے سستی نہ کرو، یہ ای میل جو تمہارے پاس آئی ہے، ایس ایم ایس جو تمہارے پاس آئی ہے، اس کو فارورڈ کرو، اس کو آگے بڑھاؤ، لوگوں کو شعور دلاؤ، لوگوں کا احساس دلاؤ، لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرو، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو۔ اسی لیے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا مولا زندہ لاش کسے کہتے ہیں، تو مولا نے خطبہ دے رہے تھے، خطبہ روک کے کہا کہ شخص جس کے سامنے برائی کو انجام دیا جاتا ہے، وہ دل سے برا سمجھتا ہے، زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے، اور ہاتھ و پیر سے اسے روکتا ہے، اس نے تین اچھائیوں کو پایا۔ دوسرا شخص ہے کہ جس کے سامنے گناہ کا فعل انجام دیا جاتا ہے، یہ دل سے برا سمجھتا ہے، زبان سے بولتا ہے لیکن ہاتھ سے نہیں روکتا، اس نے دو اچھائیوں کو پایا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے معصیت کا کام انجام دیا جاتا ہے، خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے، وہ دل سے برا سمجھتا ہے لیکن زبان سے نہیں بولتا۔ لوگ کہیں گے جناب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہاتھ و پیر سے نہیں روکتا۔ مولا کہتے ہیں اسی کی اچھائی کو پایا۔ اور چوہتا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے ایک برائی انجام دی جاتی ہے، نہ وہ دل سے برا سمجھتا ہے، نہ زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے، نہ ہاتھ و پیر سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے مردہ جو زندوں کی طرح چل پھر رہا ہے۔ آج ہماری قوم کی صورت حال یہی ہے کہ ہم یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ ٹارگیٹ کلنگ، یہ قتل و غارت، یہ دھماکے، یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم سرسری انداز سے بہت گزر جاتے ہیں، جب تک یہ گولی، جب تک یہ دھماکہ ہمارے گھر پہ نہ چلے، ہمارے سوئے ہوئے ضمیر بیدار نہیں ہوتے، جب تک ہمارا کوئی اپنا نہ مرے، تو اس وقت ہم ہائے واویلا کی صدا بلند نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک مصیبت انسان پہ نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے ساری دنیا میں امن ہے، ساری دنیا میں امن ہے۔ شیخ چلی کی جو کہانیاں ہمارے اردو ادب میں ہیں، وہ یہیں پر صادق آتی ہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ جناب بس میرے ذہن میں امن ہے تو ساری دنیا میں امن ہے۔ تو ہماری قوم بھی شیخ چلی کی سیرت پہ چل رہی ہے۔ در حقیقت شیخوں تو بہت برا کہتے ہیں ہم کہ شیخ صاحب ایسے، شیخ صاحب ویسے، در حقیقت ہم شیخ چلی کی سیرت پہ چل رہے ہیں کہ جناب اپنے گھر میں امن ہے تو سمجھتے ہیں کہ پورے گھر میں امن کے بعد ساری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر اجتماعی طور پر ایک زندہ قوم بننا چاہتے ہو، تو جب تک دنیا کے تمام اہل ایمانی سے تمہارا رابطہ مضبوط، مستحکم اور توانا اور مستحکم بنیاد والا نہیں ہوگا، تم من حیث القوم ایک اجتماعی قوم میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلنا چاہے خدا بھی اس قوم کو اس کے حال میں چھوڑ دیتا ہے. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں ماہ رمضان میں, اللہم ادخل اہل القبور السرور, اللہم اغنِ کل فقیر, تمام فقیروں کو کھانا کھلا دے, تمام بے لباسوں کو لباس دے دے, تھی کون کرے گا, خدا کی کرے گا. ٹھیک ہے کہ خدا کے ہاتھ میں تمام اسباب ہیں, اختیارات ہیں, امکانات ہیں, وسائل ہیں, لیکن خدا نے یہ طے کیا ہے کہ تمام کاموں کو ان کے اسباب سے جاری کرے گا, تو یہ کون کرے گا, یہ میں اور آپ کریں گے. قوم کا کوئی فقیر دیکھیں تو اسے غنی کریں, قوم کا کوئی بے لباس دیکھیں تو اسے لباس دیں, قوم کا کوئی بھوکا دیکھیں تو اسے بھوکا کریں. چونکہ ذہنوں میں ہماری یہ ہے کہ دعا سے مانگنے کی چیز ہوتی ہے, عمل کی کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. دعا مانگو اور چلے جاؤ, دعا کمل پڑھو اور چلے جاؤ. اسی وجہ یہ کہ دعا کمل پڑھتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, دعا توسل پڑھتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بہرحال دعا پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ جو کہا کہ اے خدا تمام فقیروں کو غنی کر دے, اے خدا تمام بے لباسوں کو لباس دے دے, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ تم پہل کرو, تم قدم آگے بڑھاؤ, جہاں کوئی فقیر نظر آئے اس کی مدد کرو, جہاں کوئی مظلوم نظر آئے اس کے لیے مدد کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ. خدا چل کے نہیں آئے گا, امام زمانہ نہیں آئیں گے. جب تک وہ آئیں گے ان کا ٹائم مقرر ہے, لیکن جب تک قوم خود تحرک و بیداری نہ کرے, خدا کہتا ہے کہ جب تک تم آگے نہیں بڑھو گے میں بھی تمہیں تمہاری حالت پہ چھوڑ دوں گا. ان اللہ, سورہ رعد, ان اللہ لا یغیر ما بقوم, کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا, حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کریں. خدا کہتا ہے سستی میں مبتلا نہ ہو, سستی نہ کرو انفرادی کاموں میں, اجتماعی کاموں میں, سیاسی کاموں میں. اس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا نفل شاہ فضان مجلس کے دوران جو شہدا کی مجلس منعقد کی گئی تھی, کہ دیکھیے سیاسی ہونا آپ سے مطلوب نہیں ہے کہ سب سیاستدان بن جائیں, لیکن جو چیز آپ سے مطلوب ہے, جو چیز کا جس چیز کا تقاضا کیا گیا, وہ سیاسی بصیرت کا رکھنا ہے, سیاسی شعور کا رکھنا ہے, کہ آپ میں سیاسی شعور ہونا چاہیے, سیاسی بصیرت ہونی چاہیے, یہ آپ سے مطلوب ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہماری قوم اس تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے کہ سیاسی شعور اور سیاسی بصیرت نہیں ہے. بس وقت کا دامن بہت تنگ ہو گیا ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا, یہ شہدا جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں یہ اپنی وظائف ادا کر کے چلے جا رہے ہیں. مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جس میں کہتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا. ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جائیں دفاع کریں اور دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جائیں. جو لوگ زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زینبی کام انجام دے, یعنی پیغام حق کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا, ورنہ اگر وہ نہ شہیدوں میں ہو نہ زینبیوں میں ہو تو ان کا شمار یزیدیوں میں سے ہوگا, یزیدیوں میں سے اس کا شمار ہوگا. تو ہم خود فیصلہ کر سکتے کہ ہم کس گروہ میں ہمارا شمار ہے. بس ارزن گرامی, ولا تهنوا ولا تحزنوا, سستی نہ کرو, حزن ملال میں مبتلا نہ ہو. یہ سختیاں, یہ مسائل, یہ پریشانیاں وقتی ہیں, گزر جائیں گی, ان سے نمٹو, ان سے اپنا حق لینا سیکھو. وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو ڈٹ کر اپنا حق مانگتی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ مصر کی قوم ہے, فلسطین کی قوم ہے, بحرین کی قوم ہے, تیونس کی قوم ہے, لیبیا کی قوم ہے, یہ وہ قومیں ہیں کہ جو اپنا حق مانگ رہی ہیں. ضروری نہیں کہ ان تمام, یہ تمام تحریکیں جس عالم اسلام میں آپ کے سامنے ہیں, ہر تحریک کامیاب ہو جائے اور ہر ملک اپنی من پسند جمہوریت کو, اپنے حقوق کو حاصل کر لے, لیکن جو چیز اہمیت کی حامل ہے, قدر و قیمت رکھتی ہے, وہ ان قوموں کا قیام کرنا ہے. ان قوموں میں جو سکوت طاری تھا, جمود طاری تھا, وہ ٹوٹا اور یہ قومیں کھڑی ہوئی. اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. ممکن ہے کہ 20 سال لگے, ممکن ہے 10 سال لگے, ممکن ہے 2 سال لگے کسی بھی قوم کو, کسی بھی ملک کو اپنے جمہوری حقوق, اسلامی حقوق کو حاصل کرنے میں, لیکن جو چیز اظہر من الشمس ہے وہ یہ کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ امام زمانہ کے انقلاب تک جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا وہی قومیں سرفراز ہوتی ہیں, وہی قومیں زندہ رہتی ہیں کہ جو اپنا حق مانگتی ہیں. جیسے کہ آج آپ دیکھیں بحرین کی قوم اپنا حق مانگ رہی ہے, اس مانگنے کے لیے اسے قیمت چکانی پڑ رہی ہے شہدا کی. دوسری قوم نے اپنا حق مانگا, اس کے لیے قیمت چکائی. یہ بھی ہے کہ قوم نے اپنا حق مانگا اس کی قیمت چکا رہی ہے. پارا چنار کی قوم اپنا حق مانگ رہی ہے اس کی قیمت چکا رہی ہے. ابھی ہمارے سروں پر جوں نہیں آئی جو رینگے گی, جب آئے گی تو رینگے گی. اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ جناب مسائل کس درجے کے ہیں, کس انتہا کی بربریت ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کو, گلوں کو, ٹانگوں کو, جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, بے ادبی توہین کی جاتی ہے جنازوں کے ساتھ. اسی پاکستان میں ہو رہا ہے, اسی پاکستان میں ہو رہا ہے. مجھے تعجب ہے کہ سب دیکھنے کے باوجود بھی ہم متحد نہ ہوں کہ یہ اعلان کیا جائے کہ مجلس ہوگی صالح ثواب کے لیے. کتنے طاقت و توانائی خرچ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ یہ کہیں کہ شہدائے ملت جعفریہ کے صالح ثواب کے لیے مجلس میں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کتنی سیاسی بصیرت کم ہے ہمارے یہاں, کتنا شعور کم ہے ہمارے یہاں کہ شہدا کا نام لیتے ہوئے ہم ننگوار محسوس کرتے ہیں. جب اپنی مسجدوں میں, اپنے پاکٹس میں ہم شہدا کا نام نہیں لے سکتے تو سڑکوں پہ نکل کے کیا اپنی ذمہ داری کا حق ادا کریں گے؟ کبھی نہیں ادا کریں گے. اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے سروں پہ جو ہی نہیں ہے جو رہے گی, جب آئے گی تو رہیں گے. اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ جناب کیا ختم ہو گئے, کیا ظلم ہو گئے, کتنے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں اس ملت تشیع پر. عشق نہیں آسا مس سہری سے جانو, یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. من حسل قوم کامیاب نہیں سکی. ممکن ہے کہ ایک شہر میں کامیاب ہو جائیں, لیکن ایک شہر میں جیسا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں, لاہور میں, یہ دوسرے علاقوں میں جو ظلم تشدد ہو چکا ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک قوم کھڑی نہیں ہوگی, جب تک قوم بیدار نہیں ہوگی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو. کم سے کم اسی کربلا پہ ایمان رکھ لو. یہ کربلا جس کو تم سال کے دو مہینے آٹھ دن بہت شان کے ساتھ مناتے ہو, کم سے کم حسین کی اسی کربلا کے پیغام پر تمہارا ایمان ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی, آج ہماری حالت نہ ہوتی. جو ہم بڑے زور سے اور جذبے کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے, وہ خدا کا خوف کہاں نظر آ رہا ہے؟ وہ اگر خوف ہوتا خدا کا تو پھر دنیا کے کسی طاقت سے نہ گھبراتے, دنیا کے کسی ظالم کے اسلحے کو دیکھ کر ہمارے قدموں میں لغزش نہ آتی, ہمارے پائے سے بات ہل نہ جاتے, بلکہ استقامت پائیداری کے ساتھ, عزم سے بات کے ساتھ دشمن کی آنکھوں میں آگے ڈال کر کانم بنیان مرسوس سیسہ پیرائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرتے. خدا کہتا ہے کہ ایمان شرط ہے. بس عزیز گرامی, ان شہدا نے اپنی قربانیاں دے دی. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی آواز حق کو, مظلومیت کی صدا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں, قوم کو بیدار کریں. وَإِلَّا اگر جو نہ شہداء میں ہو اور نہ زینبیوں میں ہو تو وہ صرف اور صرف یزیدی ہوگا. بس یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے کہ میں مجلس گرم کرنے کے لیے, واہ کروانے کے لیے, آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہنا. حقیقت یہی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سامنے مسلمان تھے امام حسین کے, مسلمان کہاں تھے جو امام وقت کے سامنے خروج کرے؟ کیا وہ اسلام پہ باقی رہ سکتا ہے؟ وہ اسلام ہی خارج ہو جاتا ہے. تو اگر حسین کی طرح شہادت پیش نہ کی تو کم سے کم زینب کی طرح پیغام حق کو پہنچانا ہے. اس پیغام حق کو پہنچانے کے لیے پھر زینب کی طرح مصائب کو سہنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے. کون زینب؟ کہ جو مدینے سے چلیے بھائی کے ساتھ. ابھی ایام شہادت گزرے ہیں نا, جناب فاطمہ تو زہرا کے آخری وقت میں, آخری دنوں میں جناب زہرا نے زینب کو بلایا, بیٹا ادھر آؤ. زینب بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی ہے. اپنے ہاتھوں سے کرتا سیا ہے جناب زہرا نے, اور
جناب زینب کو یہ کرتا دیا اور کہا بیٹی اس امانت کو سنبھال کے رکھو. تو ایک دفعہ جناب زینب جو چھوٹی سی بچی ہیں کرتے کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اماں یہ کیسی امانت ہے. کہا کہ بیٹا کیا وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا میں نہ ہوں گے, کڑا وقت ہوگا, عصر عاشور ہوگی, تیرا بھائی رخصتی کے لیے آئے گا تو اس کو یہ پہنا دینا کہ نہ تیری ماں نے تیرا کفن سیاہ ہے, تیری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیرا کفن سیاہ ہے. اور بیٹا دیکھو ہم نہ ہوں گے, ہماری جانب سے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا. اب ننی سی زینب نے پوچھا اماں حسین کے گلے کے بوسے کیوں لوں؟ کہا کہ بیٹا ارے تین دن کا پیاسا میرا حسین سرزمین کربلا میں شہید کیا جائے گا. جزاکم اللہ. یہ زینب ساتھ ساتھ ہے, مدینے سے چلی ہے زینب, بھائی کے ساتھ ساتھ ہے, اس لیے کہ پیغام حق کو پہنچانا ہے. بس عزادارو جب بھی کوئی شہید کا جنازہ آتا تھا زینب سب سے پہلے بھائی کے پاس پہنچتی تھی. کیوں پہنچتی تھی؟ بھائی کو دلاسا دینا ہوتا تھا بھائی زینب موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے تو ایک دفعہ سر پہ چادر ڈال کر میدان کی جانب پڑی ہے. امام حسین نے کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں, ابھی اندر چلی جاؤ. ارے حسین کو یہ گوارا نہیں, حسین کی زندگی میں زینب میدان کاردار میں نکلے. اجرکم اللہ. بس ایسا دارو یہی وجہ ہے کہ آخری رخصت کے لیے جب امام حسین تشریف لائے تو یہی کہا یا سکینا یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام. اے زینب اے ام کلثوم, اے رقیہ, اے خاندان عصمت طہارت کی مخدرات, آپ میں حسین کا آخری سلام ہو. حسین رخصت کو جا رہے ہیں, زینب نے سوار کیا ہے بھائی کو. بس ادارو کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آواز آئی سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا, حسین قتل کر دیے گئے. ارے فاطمہ زہرا کا ماں جایا قتل کر دیا, ذبح کر دیا گیا. بس ابھی تو یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب جنازے میں پہنچی ہیں تو ایک دفعہ تیروں کو ہٹایا اور حسین کے گلے کی کٹی ہوئی رگوں کے بوسے لیے اور تین سوال کیے ہیں. اے بھیا ارے کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ ارے کیا تو فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہے؟ ارے کیا تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے؟ حسین کی گلے کی کٹے کی کٹی ہوئی رگوں کے بوسے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب تک زینب قید میں رہی کبھی حسین کو نہ رویا. حسین کو نہ روئی, کیوں نہ روئی؟ ایسا نہ ہو کہ جو سارا قیدی ہے ان کی ہمت پست ہو جائے, مگر جب مدینہ لوٹی ہے تب نانا کی قبر میں گئی ہے تو کہا نانا ارے زینب آ گئی, ارے زینب پیغام حق کو پہنچا کے آ گئی, زینب آ گئی نانا, مگر آپ کا نوازا حسین سرزمین کربلا میں قتل کر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری ذکر قلیل قبول فرما, اس مجلس کے ذریعے سے تمام شہداء اسلام, شہداء ملت جعفریہ کو, شہداء اسلام کے, اور جہاں جہاں مسلمان باطل قوت حسن مرد آزما ہیں ان کے تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما.